कि तुम लोग एक गाय की कुर्बानी करो। बनी इसराइल वाले उस गाय की कुर्बानी के बहाने करते रहे, जिसके नतीजे में पूरा सूरह बकरा हमारे सामने है। तो बहाने करते और आखिरकार उन्हें बहुत ही महंगे दामों और बहुत ही रिस्क, यानी एक बहुत ही लॉस करके जो है गाय को लेके कुर्बानी करनी पड़ी और सच्चाई सामने आई। तो कह रहे हैं कि ये ना मत समझना कि मूसा के जमाने में एक मुर्दे को, एक मैयत को, एक लाश को जिंदा, लाश की बात नहीं हो रही है, एक लाश जो अभी तरोताजा पड़ी हुई है स्ट्रेचर के ऊपर या बिस्तर के ऊपर, कि अभी अभी फोत हुआ है, हम उसको जिंदा करके वापस लाएंगे, नहीं, ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उनकी, जिनके जिस्मों के आसार भी मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, सैकड़ों साल गुजरे हैं, उन सबको भी हम जिंदा करके वापस ले आएंगे। जो सूरह वाकया में इसी तरफ इशारा किया है, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमुउन इला मीकात यौमिन मालूम, यानी मीकात यौमिन मालूम कयामत के दिन, कहा कि वो जो पिछले हैं, वो जो एंड पे आए हैं, जब से बशरियत का आगाज हुआ है तब से लेकर अभी तक, सबको हम लमजमुउन इला, सबको लेके आएंगे, वहां पर इकट्ठा करेंगे। एक बात तो ये थी जो इसके अंदर पोशीदा थी। दूसरी बात ये है कि मौत को कुरान मजीद किस तरह बयान करता है। हमारे दिमागों में मौत के बारे में कंसेप्ट है, मेरे ख्याल में मैंने इस मौजू पर जेनिवा में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, और शायद जो है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैंने आए उसमें भी की है, यहाँ पे म्यूनिख में भी दोस्तों के पास। तो मौत के हवाले से हमने एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, थोड़ी सी हम डीपली अकायद में भी गए थे और कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू को हमने पेश किया था। उसका खुलासा जो है, तफसीर है, जाहिर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फरमाया मौत से मुराद दरगाह, मौत कुरान मजीद मौत को एक हिजरत के तौर पर लेता है, एक सफर और एक हिजरत। जैसे बरअक्स जो हमारे दिमागों में होता है कि मौत यानी फना होना, नाबूद हो जाना, ये माने बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आते कि वो नाबूद हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। जैसे कि हमारी पोइट्रीज से लेकर हमारी आम जबान में और आम जो हमारी सोसाइटी में हम बातचीत करते हैं तो उसमें यही कहते हैं, नाबूद हो गया, खत्म हो गया, ये नहीं, बिल्कुल कुरान मजीद इसके बरक्स है। कुरान मजीद इसको कहता है कि ये एक सफर है, हिजरत है एक किस्म की, यानी कह रहे हैं कि इंसानी जो काफिला इस वक्त जमीन पर है, ये असल में ट्रेवल कर रहा है। इसने ट्रेवलिंग की थी अदम से, खिलकत की तरफ आया ये ट्रेवल करके, फिर इंसानी जिस्म में ढल कर इस दुनिया में आया, और यहाँ पे भी ये बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि एक वक्त मालूम, हर किसी का एक वक्त मालूम है, उस वक्त तक ये सफर करता रहेगा। फर्क ये है कि जब यहाँ पर आया तो इसका जो सफर है वो शुरू होता है उम्र को लेकर, मसलन पैदा हुआ, पैदा के दिन गुजरे, फिर जो है बच्चा, जो है बच्चे जच्चा बच्चा बच्चा से फिर वो जो है आगे चलना फिरना शुरू कर दिया, घुटनों के बल चल रहा है, आस्ता आस्ता स्कूल जा रहा है, फिर वो होते होते टीनेज में पहुंच गया, उसके बाद वो अडल्ट बन गया, नौजवान और जवान हो गया, फिर उसके बाद जो है दरमियाना साल की उम्र में आ गया, उसके बाद एक पूरा कंप्लीट जो है वो बन गया, वगैरह वगैरह, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है, और आखिर में दी एंड, यानी या किसी दौरान में कहें पर भी जो है ऐसी सूरत होती है कि हिजरत का जो सफर है वो अख्तिताम जल्दी हो जाता है, उसके जाहिर है कि बहुत सारे असबाब हैं। तो कुरान मजीद इसको एक सफर के तौर पर लेता है। जैसे कि मसलन कहते हैं ना कि जैसे ये सालगिरह मनाते हैं हम लोग, तो सालगिरह मनाने के हवाले से एक खूबसूरत जुमला है एक बहुत बड़े आलिम का, कि फरमाते हैं देखें कि ये मत देखो कि भाई बंदा जो है 18 या 20 या 22 या 24 या 40 साल का हो गया, या जो है 2020 आ गया, उसकी आप जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका जो ट्रेवल है वो कहाँ पहुंचा है ये देखें, आप अभी तक बच्चे हैं, बचपने में हैं, या आप भी मिच्योर हो चुके हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं मिच्योर हो चुके हैं तो मिच्योरिटी वो जो आजकल हमारी डिक्शनरी में मिच्योरिटी की एक मीनिंग ली जाती है वो नहीं है। कुरान मजीद के नजदीक मिच्योरिटी के खास माने हैं, यानी जितना ज्यादा जो है इंसान दुरुस्त लाइफ गुजार रहा है पुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका जो सफर है और जर्नी है वो सही है, तो वो उसको मिच्योर समझता है। कुरान मजीद के नजदीक हर कोई शख्स मिच्योर नहीं है, जो फर्ज करें कि अपने दुनियावी नफा और नुकसान को समझता है उसे मिच्योर नहीं कहता कुरान। ये मेच्योरिटी की एक छोटी सी साइट है कि वो ये जानता है कि जो है उसका फायदा और नुकसान किस चीज में है मादी लिहाज से। तो बहरहाल ये बताना चाह रहा है कि मौत जो है फना का नाम नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक सफर है, ट्रेवल है, और जहन में रखें कि इस सफर का अख्तिताम किसी घड़े में जाकर, यानी कब्र जिसको हम कहते हैं, गड़ा ही है ना कब्र, खूबसूरत सा लंबा सा जो है, کہ اس گڑھے میں جا کر ختم ہو جانا نہیں ہے, اس کا دی اینڈ یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا جو اختتام اور انجام ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے اور قیامت کی شکل میں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز تھی جو نقطہ اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا دیکھیں موت بھی ایک مخلوق ہے, ایگزسٹ کرنے والی ایک چیز ہے. جس طرح دیگر مخلوقات ہیں بہت ساری, ہم انسان مخلوق اللہ ہیں اور بہت ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں, اس طرح موت بھی اور زندگی دونوں بھی مخلوقات خداوندی ہیں. قرآن مجید میں کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, خلق الموت خلق کیا ہے ہم نے, یعنی مخلوق خدا میں سے ہے. اور تیسرا جو نقطہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ موت جو ہے ایک وسیلہ اور ایک درحقیقت دیکھے تو ایک ٹرانسپورٹر ہے, موت جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہے ہمیں اس دنیا سے بڑی دنیا کی طرف اور وسیع دنیا اور دائمی دنیا کی طرف, جو ہے اس گھر سے اس اصلی گھر کی طرف, ٹرانزٹ پیریڈ سے پر منٹ جہاں ہم نے ڈسٹینس ہے ہماری اس کی طرف ٹرانسپورٹ کرتی ہے موت. اور وہ ٹرانسپورٹر کون ہے؟ وہ موت ہے. یعنی دوسری صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسی ٹرین ہے, ایک ایسی جو ہے وسیلہ ہے جو ہمیں یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے مولائے کائنات ناجی بلاغہ میں بھی اور دیگر خطبوں میں بڑے خوبصورت تعبیرات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انما تنتقلون من دار الى دار, دیکھو در حقیقت تم لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو, شفٹنگ کر رہے ہو. جیسے کرایہ دار ہیں, یعنی کرایہ دار ہے ایک بڑا عرصہ ایک گھر میں رہتے ہیں, اس کچھ عرصے کے بعد جو ہے تنتقلون من دار الى آخر اس گھر کو چھوڑتے ہیں, کسی اور گھر میں چلے جاتے ہیں. ظاہر اس شفٹنگ کے لیے ان کو کچھ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, وہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر, اب سامان کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم بھی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہے نا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ٹرانسفر ہونے والے ہو, ٹرانسفر ہوتے رہتے ہو. یعنی ادھر سے جو کہ ہماری ٹیمپریری اور ٹرانزٹ پیریڈ تھا, پرمننٹ پیریڈ کی طرف ہمیں موت کیا کرتی ہے؟ ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور منتقل کر دیتی ہے. آیت کا اگلا حصہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, یعنی نَكْتُبُ لکھنا ہے, قَدَّمُوا آثَارَهُمْ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے. دوسرے الفاظ میں اگر ہم آج کی ماڈرن لینگویج میں بات کریں تو کہیں کہ اصل میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان جو اپنے پرمننٹ گھر کی طرف آئے گا ٹرانسپورٹ ہو کر, تو اس وقت وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ, یہ جو ٹیمپریری پیریڈ تھا اس کا پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا, اپنی پوری ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل لے کر آئے گا, رپورٹ ساتھ میں لے کر آئے گا, اپنی پرفارمنس کی, اپنی کارکردگی کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر وہاں پر آئے گا. یہ بہت زیادہ تاکید اس طرح کے پہلو پر ہوتی ہے. نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں, نامہ اعمال, نکتب ما قدموا واثارهم, سورہ واقعہ میں بھی اور جگہوں میں کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی کتاب اس لیے کوئی لکھا ہوا آپ کو دے دیا جائے گا, لو جی یہ آپ کی پرفارمنس رہی ہے لاسٹ جو آپ جو ہے ٹرانزٹ پیریڈ میں آپ نے جو 60-70-80 یا اس سے زیادہ یا کم جو ہے آپ نے جو لائف گزاری تھی اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے, آپ کا جو پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پرفارمنس ہے وہ اس کے اندر موجود ہے, یہ آپ لے کے جائیں. اب یہاں پر دو پہلو ہیں, ایک ہے کہ ذاتی زندگی کی بھی کارکردگی اور پرفارمنس ہماری اس وقت وہاں پریزنٹ ہوگی, اور اسی طرح جو ہے اجتماعی زندگی کی بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے یہ ایسے خلق نہیں کیا کہ صرف ہم نے اپنی ذات کا ذات تک محدود رہنا ہے, کیونکہ ہماری کہتے ہیں نا انسان مدنی طبع, ارسطو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نیچرلی سوشل ہے, تو ایک سوشل لائف بھی ہے ہماری اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں ساتھ ساتھ, تو دونوں پہلو سے وہاں پر جو ہے ہمارے جو کارکردگی اور پرفارمنس کی رپورٹ ہے وہ دونوں طریقوں سے ہے. اس کو ہم کیسے, کیا قرآن مجید میں ہماری سوشل لائف کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ جی, جیسے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کرتا ہے قرآن مجید دیگر آیات میں, کہہ رہا کل امت تدعی الی کتابہا الیوم, الی کتابہا الیوم, ہر امت کو, ہر سوسائٹی کو, ہر نیشن کو, ہر گروہ کو اس کی جو کارکردگی سرٹیفکیٹ یا پرفارمنس کی ڈیٹیلز ہے اس کے ساتھ اس دن بلایا جائے گا, تدعا بلایا جائے گا اس دن, یعنی من حیث سے امت ان کی کارکردگی کو پرکھی جائے گی کہ وہ ایک نیشن اور ایک امت ہونے کے حوالے سے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے, کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے, ایک واقعی ایک نیشن کی طرف یا پھر وہ جا کے نفسا نفسی کے شکار ہو گئے اور اپنا اپنا دیکھا. तो लिहाजा यानी कहना का मतलब यह है कि हमें जहां जाती तौर पर परखा जाएगा कि हमारे अपने आमाल ठीक है कि नहीं, मसलन वाज़े है चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जैसे मेरा और अल्लाह का राबिता कैसा रहा है इस दौरान में, मेरे और दीन का राबिता, मेरे और मेरे नबी का राबिता, मेरे और मेरे किताब कुरान मजीद मेरी किताब से राबिता, मेरा और मेरे इमाम के साथ राबिता कैसा रहा है। एक तो ये मसला है, एक ये कि मेरा राबिता मुझ जैसे इंसानों के साथ कैसा रहा है, वहां जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मिनाई से। इसीलिए आप देखते हैं इबादत में जो कि आप जानते हैं जो इबादत है वो खालिसतन अब्द माबूद के दरमियान होती है, यानी हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला और उसके रब के दरमियान एक रिश्ता और ताल्लुक है, और इस जैसी इंतहाई जाती नोयत की इबादत को भी इज्तिमाई शक्ल दी है अल्लाह ने। इसीलिए जमात की जो फजीलत है वो इबादत में देखें तो दूसरों से ज्यादा, मसलन कहा कि दुआ के बारे में हत्ता देखें, नमाज की जमात तो अपनी जगह, नमाज जुमा, नमाज ऐदेन, देखें ये नमाज जुमा और नमाज ईदेन तो एक बंदा कर ही नहीं सकता है, बहुत सारी इबादत कर ही नहीं। यानी अजीब है कि एक वही नमाज जो सुबह की दो रकात नमाज मैंने जाती पढ़ी थी तो मैंने अपना फरीजा अदा किया था और उसमें कोई एक्स्ट्रा मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं थे सिवाय इसके कि मैंने फरीजा अदा किया और उस फरीजे की अदायगी में बंदगी के नतीजे में जो मुझे अल्टीमेट चीजें मिल रही हैं अल्लाह से वो मिल रही हैं। लेकिन उसी नमाज को अगर मैंने जाके जमात के साथ पढ़ा था तो वो 70 गुना ज्यादा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही है 70 मरतबा। यानी आसान नहीं है, यानी ये कोई ऐसे नहीं है, बुत कितना ईजी रास्ते से दे रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस जमात की वजह से, जमात की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, ये तो इबादत की हद तक है हमें। इसीलिए आप बाकी चीजों के बारे में आप सब समझ सकते हैं कि जो कि इबादत सिर्फ अब्द माबूद का एक मामला है उसके। लिहाजा कुल्लु उम्मतिन तुदई इला किताबिहा अल्यौम, आज के दिन यानी कयामत के दिन, इसलिए कि हर बंदे को अलग अलग बुलाया जाएगा, उसको अलग अलग उसके पर्सनल आमाल को चेक किया जाएगा, उम्मत को बुलाया जाएगा, मैंने इस उम्मत आपने क्या किरदार अदा किया और किस तरह के रोल प्ले किए हैं। और दूसरा जो एक चीज है ये है कि मौत के बाद भी अगर ची हिसाब व किताब का अमल बराह रास्त खत्म हो जाता है इंसान का दुनिया से, लेकिन कुछ अमाल इंसान के ऐसे हैं जो मरने के बाद भी या तो उसे वहां पर तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, यानी उसके जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसमें नेगेटिविटी है को मेंशन करते जाते हैं, मजीद ऐड करते जाते हैं, या फिर हसनात को ऐड करते हैं, जिसको कहा गया हसनए जारिया सुन्नत जारिया सैयाए जारिया। हसन जारिया का मतलब यानी कंटिन्यू रहने वाली, मुसलसल तसलसल के साथ रहने वाली, यानी अगर कोई ऐसा काम यहाँ करता है वो इस ट्रांजिट पीरियड में शॉर्ट टाइम में जो यहाँ आया है जर्नी के अंदर, अगर वो कोई ऐसा मुस्बित काम अंजाम देता है कि उसका फायदा उसके मरने के बाद भी अल्लाह के बंदों को पहुंच रहा है तो वो उसके उसको वहां पर भी उसका अजर मिलता रहता है। इसी तरह अगर कोई बुरी बुनियाद डाल के जाता है, बुरी किसी चीज की बुनियाद डालता है, गलत कोई काम करके जाता है और उसकी जाहिर है कि उसका तसल्ली भी वहां पर, जैसे कहा औलाद साले इल्म नाफे सदका जारिया वगैरह वगैरह, तो तफसील में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। आयत का अगला हिस्सा है वकुल्लु शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, यानी हमने हर चीज को इमाम मुबीन में दर्ज किया है, या दूसरे अल्फाज में इमाम मुबीन के पास हर चीज का रिकॉर्ड है, इमाम मुबीन के पास हर चीज रिकॉर्डेड है। दो किस्म के इसमें तफासीर के पहलू आते हैं, हम इल्मी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं तफसीर मफहूमी तफसीर मिसदाकी। बहरहाल इस टर्मिनोलॉजी को सिर्फ आपके तबरुकन अर्ज किया। नंबर एक ये है कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं हर चीज लोहे महफूज में सब्त और रिकॉर्डेड है, जहां पर हर किसी के आमाल को रिकॉर्ड किया जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर क्यामत के दिन कहा जाएगा हमें हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिलहक, कह रहे हैं वो ये जो आप लोहे महफूज में आपके रिकॉर्डेड हैं हर चीज, ये पकड़ो ले लो इसको, ये अपने हाथ में ले लो। इसी तरह जो है कुरान मजीद को कहा गया किताब मुबीन, यहां पर लफ्ज आया इमाम मुबीन, यानी जो कुरान सामिद हैं उसे कहा गया किताब मुबीन, और दूसरे अल्फाज में जो कुरान नातिक है उसे कहा गया इमाम मुबीन। दोनों मुबीन हैं क्योंकि दोनों सकलेन हैं, तो मुबीन होने में भी इश्तराक रखते हैं, यानी यहाँ इमाम मुबीन से जो मिस्ताकी मुराद है वो इमामत का तसलसल है जिसका जो है ऐलान مختلف انبیاء کو آزما کے اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کیا یا وہ منصب اسے عطا کیا. ہمارے حضرت ختمی مرتبت جو ہے اگرچہ جو ہے من الابتداء یعنی ابتدا سے ہی نبی اور امام دونوں تھے, اور اس کے بعد امامت کا تسلسل شروع ہو گیا. یعنی کل شیئن احسینہ فی امام مبین, یعنی ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں درج کر کے رکھا ہے, اس کے پاس ریکارڈ ہوتی ہیں. یعنی امام مبین ہے جو آپ کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور ہر چیز اس کے پاس آتی ہے. صرف شب قدر میں نامۂ اعمال نہیں پہنچتے امام کے پاس, مقدرات و تقدیر صرف شب قدر کے اندر امام کے پاس طے نہیں ہوتی, سال بھر کی مقدرات کی اس سال کیا ہونا ہے. شب قدر میں جبریل امین و فرشتے اتر کر امام کے پاس ریکارڈ کرتے ہوں ہر شخص کے حوالے سے, مقدرات کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ جو امام مبین ہے یہ صرف آپ کو اس دنیا کے اندر امامت تک محدود ہے, یہ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ امام مبین کے پاس تمہارے نامۂ اعمال ریکارڈ رہیں گے. یہ ریکارڈ کہاں پر آئے گا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کیا ہو؟ قیامت کے دن یہ ریکارڈ تمہیں پیش کرے گا, وہ تمہارا امام کہے گا کہ یہ تمہارا ریکارڈ ہے. اور وہیں کیونکہ امام مقسم ہوگا اور تقسیم کرنے والا ہوگا, یعنی دوسرے الفاظ میں ہر کسی کو اس کا نتیجہ دے دے گا, اور رزلٹ دینے کے بعد کہے گا کہ اب رزلٹ تمہارے رزلٹ میں تمہیں کیا چیز ملنے جا رہی ہے, اس چیز کی کو ڈیفائن کرے گا وہی امام. لہٰذا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس امام مبین کے پاس تمہاری دونوں چیزیں. کچھ روایات ہیں, ہم نے شروع سے تفسیر میں روایات کو براہ راست زیادہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ ہم فکری طور پر ادھر ادھر زیادہ نہ چلے جائیں, الا یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال اور اس کی وجہ سے اگر ہم چلے گئے ہوں کہیں پر, اس لیے یہاں پر کچھ روایات کو ذرا ہم نقل کرنا چاہیں گے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امام مبین کون ہے, طویل حدیث ہے اور اس میں جو ہے حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان بھی وہاں تشریف فرما تھے اور دیگر بھی بڑے جلیل القدر دیگر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے. ان اصحاب نے امام سے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ امام مبین کون ہے. کافی طویل جو ہے یہ حدیث ہے جو دونوں کتابوں میں فریقین کے اندر, اور دلچسپی ہے کہ سیاہ ستہ میں موجود ہے اہل سنت بھائیوں کے, اور ہماری بھی اسی طرح جو ہے کافی, اور من لا یحد الفقی جیسی اہم کتابوں میں موجود ہے یہ روایت. فرمایا کون ہے یہ جو امام مبین ہے جس کے پاس ہر چیز, ہر انسان کے اعمال کا ریکارڈ اس کے پاس ہے اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہے باہر. تو فرمایا ہوا حادا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ امام ہے جس کا جسے ہر چیز کی علم جس کے پاس موجود ہے, اور ہر چیز اسی کے پاس منحصراً یعنی اسپیسیفکلی صرف اسی کے پاس ہی موجود ہوتی ہے. وہ امام جو ہے وہی ہے جو کہ میرا نائب ہے, یعنی مولائے کائنات علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح جو ہے تفسیر مصداقی کے اندر دیکھیں تو ایک اور روایت ہے, صالح ابن سہل جو کہ صحابی تھے چھٹے امام کے, انہوں نے چھٹے امام سے سوال کیا اس کے بارے میں, فرمایا یقرا وکل شیء احصیناه فی امام مبین. فرمایا کہ یہ جو تم لوگ پڑھتے ہو کل شیء احصیناه فی امام مبین سورہ یاسین میں, قال فی امیر المؤمنین علیہ السلام, کہا کہ یہ جو امام مبین ہے یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام مراد ہیں یہاں پر جو ہے. اسیم النار والجنہ اسی لیے کہا گیا. اسی طرح دیگر تفاسیر کے اندر بھی کچھ اس طرح کی روایات آئی ہیں جس میں مولائے کائنات نے خود فرمایا انا واللہ, قسم کھا رہے ہیں مولائے کائنات خدا کی قسم کہتا میں خدا کی قسم الامام المبین میں ہوں جو واضح کھلا امام مبین ہے, مبین الحق من الباطل. اس دنیا میں جب تمہارا امام ہوں تو میں کیا, میرا کام کیا ہے کہ میں حق و باطل کے درمیان وضاحت اور فاصلہ ڈال کے ایک ایک چیز تمہیں بتلاتا ہوں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے. ورثته من رسول اللہ, اور ذہن میں رکھو کہ میں رسول کا وارث ہوں اس مسئلے میں, حق و باطل کے پہچان کرانے میں, تم لوگوں کو صحیح رہنمائی کرانے میں, دین سکھانے میں, قرآن کے حقائق بیان کرنے میں, اللہ اور تمہارے درمیان رابطے کے لیے, اور درست اور ٹرو مذہب کو سمجھانے کے لیے میں ہوں وارث رسول اللہ کا. ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہاں بہت سی چیزوں کے وراثت کے دعوے دار یا رشتے ناطے اور تعلقات اور جو ہے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کریں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ خونی رشتے ہو سکتے ہیں ہوں, خاندانی رشتے ہو سکتے ہیں ہوں, قبیلائی رشتے ہو سکتے ہوں, علاقائی رشتے ہو سکتے ہوں, قومی رشتے بھی ہو سکتے ہوں اس رسول اللہ کے ساتھ، لیکن جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل بیان کرنا ہے، جو علم اللہ کو بیان کرنا ہے، وہ کون ہے؟ انا واللہ الامام المبین ابین الحق من الباطل وورثت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کی ایک اور آیت کو سورہ اسراء کے جو ہے، سورہ اسراء میں بھی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن جو ہے ہر لوگوں کو یا ہر قوموں کو یا نیشنز کو بھی امامہم اپنے لیڈروں کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون. اور یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن بھی تم لوگ اپنے قائدین کے ساتھ آؤ گے، تم لوگ اپنے لیڈروں اور اماموں کے ساتھ وہاں پر حاضری دو گے. تو لہذا جو تم نے یہاں پہ جس طرح کا لیڈر چنا ہے، جس کو فالو کیا ہے، وہیں وہ وہاں پر اسی کو فالو کرتے رہو گے. ممکن ہے کہ ایک شخص عقیدے کے اعتبار سے، یہ الرٹ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے الرٹ ہے، کوئی اس میں استثنا نہیں ہے، کوئی اسی کو یہاں پہ امیونٹی حاصل نہیں ہے، ہم سب جو ہے اس سے دو چار ہیں. ممکن ہے کہ یہاں پر عقائد کے یا عقیدت کے اعتبار سے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ہم جو ہے، ہمارے جو ہے امام جو ہے درست ہوں، لیکن میدان عمل میں ہمارے وہ امام نہ ہوں. میدان عمل میں میرا امام اصل میں میری نوکری ہے، میرا امام ممکن ہے کہ میاں کے لیے بیوی ہو اور بیوی کے لیے میاں ہو. میں ازراہ مزاح کہہ رہا ہوں، ویسے زیادہ تر جو ہے آج کل کے دور میں بیویاں ہی جو ہے قیادت کر رہی ہوتی ہیں گھر میں کم سے کم. بہرحال تو ممکن ہے کہ میرے لیے عملی پریکٹیکلی طور پر، ان پریکٹیکل، میں نے ان تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا، عقائد اور عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پریکٹیکل لائف میں ممکن ہے کہ ہمیں سے بہت سوں کا جو امام ہے وہ نوکری ہو، وہ ممکن ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس ہو، وہ ممکن ہے اس کا بینک بیلنس ہو، ممکن ہے اس کی اور بہت سارے ٹائٹلز اور عناوین اور چیزیں ہوں کہ جو اس کو اصل میں لیڈ کرتے ہوں. یہاں پہ جو جس کی لیڈنگ میں وہ لائف گزار رہا ہے، وہ لیڈنگ وہ امام نہ ہو جو جس کے اوپر اس کا عقیدہ ہے. عقیدتاً ممکن ہے اس کا امام کچھ اور ہو، عقیدت میں بھی اور عقیدے میں بھی دونوں پہلو سے امام جو ہے درست ہو اس کا، لیکن میدان عمل میں اس کا امام جو ہے بالکل ہی کوئی اور چیز قرار پا رہی ہو. اسی لیے ہے احادیث میں، آخر زمانے کی جو احادیث ہیں اس میں یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے ہمارے لیے، یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں اولئک نساؤہم قبلتہم، یا جو ہے کہا کہ وہ مرد جن کی جو ہے قبلے جو ہے جس کی طرف رخ کرتے ہیں وہ ان کی عورتیں ہیں، یا اور ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ نسبت ان کا شفات المبرجات، یعنی برعکس کہا کہ ان کے لیے جو ہے خدا و امام و رسول پریکٹیکل لائف میں سے زیادہ جو ہے وہ ان کے رشتے ہیں جو شوہر کی شکل میں ہیں، یا بیٹا اور باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ. پر یہ الرٹس ہیں ہمارے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو جلسے ہیں یہ بتلاتے بھی ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ کہ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ خطرات موجود ہیں جس کی طرف الرٹ جاری ہمیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام. خاص کر یہ جو آخری زمانہ ہے، یہ زمانہ بڑا پرشور بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، بڑا کٹھن بھی ہے. اس میں دینداری بڑی مشکل ہے اس کے اندر. کہتے ہیں کہ دیندار ذلیل و خوار ہوگا اس زمانے میں، یعنی جو زیادہ دیندار ہوگا اس کو ذلیل کریں گے لوگ، خوار کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال خدا جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھے. آیت کا اگلا حصہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اس اور ان کے سامنے اصحاب، یعنی قریہ یا اصحاب دیہات یا اس علاقے کے اصحاب کی مثال کو پیش کرو جب اس بستی میں اللہ کی طرف سے وہ مرسلین جب وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان بیچاروں کو ٹھکرا دیا. دو گئے تھے، دو بیچاروں کو انہوں نے مانا نہیں، نہ ہی مان کے بلکہ ان کو اذیتیں دینے شروع کر دیے، تیسرے کو بھیج دیا. ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دو کو بھیجا تھا تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فعززنا بثالث، عجیب تعبیر ہے، فعززنا بثالث، ہم نے جو ہے ان کو تیسرا بھیج کے مزید ان کو احساس دیا یا ان کی تقویت کر لی. فقالوا انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا بھئی ہم تو تمہاری طرف، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں، ہم تو خود سے نہیں آئے ہیں، کسی قوم قبیلے سے دائیں بائیں سے تمہارے یہاں بستیوں میں آباد ہونے یا ہڑپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. बल्कि हम तो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं भाई। अब ये जो मसला है ये क्योंकि एक हिस्टोरिकल पहलू सामने आया कि सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर ये निकलेगा कि भाई ये बस्ती कौन सी थी, ये कौन सी बस्ती थी जिसकी तरफ अल्लाह ने दो अपने नबियों को भेजा और उसको जुटराने के बाद जो है तीसरा एक और नबी को भेजा। इससे पहले कि हम यानी बहुत मुख्तसर की वो करेंगे, हिस्टोरिकल बात करेंगे और एक तवील मुकालिमा है पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि और मशहूर तरीन सहाबी कि मैं उनका नाम लेने के बजाय उनकी दुआ की तरफ इशारा करूंगा कि आप लोग खुद समझ जाएंगे। दुआए हजरत अबू हमजे सुमाली, तो आप लोगों ने सुना होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए किससे गुफ्तगू किसके और किसके दरमियान मुकालिमा हो रहा है। हजरत अबू हमजे सुमाली हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं और यही सवाल करते हैं कि ये जो करिया है वज़रिब लहुम असाबल, ये असाबल करिया ये कौन है भाई। आप फरमाते हैं ये हमारे उसूल काफी में और दीगर अहदीस में तवील सी गुफ्तगू है, तो मैं उसका एक खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह ने दो नबियों को अंताकिया शहर की तरफ रवाना कर दिया। अंताकिया अब कहाँ है, थोड़ी देर के लिए आप चलते हैं, यूनान है, ग्रीस यानी यूनान का एक कदीम शहर है जो दरियाए आसी कहते हैं या पता नहीं दरियाए नीचेस पता नहीं नीचेस बहरहाल उसके करीब वाक़ है ये शहर, वाक़ था, आज तो उसके आसार हैं, जाहिर है कि जुग्राफियाई तौर पे तो वो जगह अपनी जगह मौजूद है और इसका कुछ हिस्सा इस वक्त तुर्की में है, इसीलिए तुर्की में आज भी एक शहर है अंताकिया के नाम से, तुर्की के अंदर अंताकिया के नाम से शहर मौजूद है। तो इसका जो असल इलाका था वो क्या था, यूनान के अंदर। अच्छा, दो नबियों को अंताकिया भेजा, इमाम फरमाते हैं उन्होंने बुरा सलूक किया, उसकी वजह थी कि वो उनको पहचान ना पाए, मारिफत हासिल न कर सके, दूसरे अल्फाज में देखे पहचान ना सके, आईडी कार्ड फलान ये नहीं, यानी वो जो नबियों ने जब जाके वहां कहा कि हम नबी हैं अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने मारिफत नहीं थी, उन्होंने कबूल नहीं किया कि तुम लोग नबी हो, और उनको बंद कर दिया एक ऐसे जेल में जो बुतखाना था, जहां पर बुतों की परस्तिश और इस तरह की जो मुख्तलिफ दीगर जो मुश्रिकाना जो खुदा बने हुए थे उनको वहां पर जो है बंद कर दिया ले जाके। अल्लाह ने तीसरे फर्द को भेजा, तीसरे जो है पैगंबर को भेजा। खुलासा करता हूँ, वो आए शहर में और उसने पहले ही कह दिया कि भाई मुझे अपने बादशाह तक पहुंचा दो। बहरहाल बादशाह के सामने पहुंचाया गया, उन्होंने बादशाह के सामने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, इससे पहले भी दो नबी आए थे, आपने उनको सजा दी है। बादशाह ने उसे भी उठा के जेल में भेज दिया। जेल में ये एक बड़ी अरसे तक जेल में रहे, ये कुछ अरसा इन्होंने जेल में गुजारा और जेल के अंदर इन्होंने आपस में एक प्लानिंग कर दी कि भाई हम बाहर आएंगे तो इन्होंने तो एकदम से हमें मानना नहीं है, पहले हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे आस्ता आस्ता कि ये लोग जो है थोड़े से इस हद तक मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाएं, तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मीटिंग के लिए नहीं आना चाहते हैं, ये तो हमारे साथ गली में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो अब कैसे यहाँ पर सच और झूठ का बात किया जाए, इनको कन्विंस किया जाए, तो पहले कुछ ऐसा करो कि कुछ कन्विंस हो सकें, ये कौम जो है हमारी बात सुन लें कम से कम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने यहां से शुरू होता है एक और मरहला, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बस मैं भी एंड कर रहा हूं और एक फातिहा भी पढ़नी है इंशाल्लाह ताला, कि पहला क्वेश्चन ये है कि इस करिए के लोगों ने ठुकराया क्यों इनको, ये पहला सवाल है, अहम तरीन सवाल ये है। नबियों ने क्या कहा, कालू माँ, उन्होंने जवाब दिया कालू माँ अंतुमिल्ला बशर मिथलुना, जब उन्होंने कहा भाई हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं तो अब उनकी तरफ से ठुकराने की दलील क्या बनी कि तुम अल्लाह की तरफ से नहीं हो, वो क्या कहने लगे, कालू माँ अंतुम, देखो भाई बात सुनो, तुम लोग भी सिवाय हम जैसे इंसानों के जो है ना कुछ नई चीज तो तुम लोगों में है नहीं, वमा अंजला रहमान मिन शैयन, और हमें नहीं लगता है कि उस रहमान ने जो है ना कोई चीज भेजी हो, तुम लोग खुद आए हो, तुम हमारे जैसे ही हो, देखने में भी चाल डाल में हर चीज लिहाज में सोते भी हो उठते भी हो खाते पीते भी हो, तो कुछ डिफरेंस तो नहीं है और हम तुम में, तो ये नहीं लगता कि उस रहमान की तरफ से तुम लोग आए हो। खैर उन नबियों ने कालू रब्बना यअलमु इन्ना इलैकुम मुरसलून, कहा कि देखो भाई अल्लाह जानता है हमारा, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। खैर यहाँ पे जो चीज रुकावट बनी उनके लिए वो बनी उन नबियों का इंसानी शक्ल में होना, बशर होना, बशर होने को वो हजम ना कर सके, लिहाजा जो है یہ اور بھی قرآن مجید کی آیات میں یہ موضوع کئی بار پروردگار عالم نے چھیڑا ہے کہ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے کہ ایک نبی انہی کے درمیان سے ہم نے بھیجا, انہی کی طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے, انہی طرح کی طرح ماں باپ رکھتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, یہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ کوئی الگ سے الگ مخلوق ہونی چاہیے تھی, اور اس کا آنا اور اس کا مرنا جو دونوں ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا, یعنی اس کی پیدائش انسانوں کی طرح ایک ماں باپ سے نہ ہوتی بلکہ وہ اچانک آسمان سے نازل ہو جاتا, اور اگر مرنا ہو تو بھی عام انسانوں کی طرح مر کے اس کا جنازہ ہو کے دفن کر کے ایک مزار اور روزہ بننے والی شکل نہیں ہوتی, اچانک پتہ چل جاتا کہ وہ اڑ کے چلا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگوں میں اس طرح کی دماغ میں ایسی باتیں ہیں, مینٹیلٹیز ہیں, اس لیے بعض ایسی ٹرمینالوجیز بھی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں, اگرچہ وہ ٹرمینالوجیز بذات خود اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ بیسک جو قرآنی عقائد ہیں یا قرآنی جو سوچ ہے اس کے بالکل ہی خلاف ہے. اس آیت سے کچھ میسیجز ملتے ہیں. نمبر ایک, پہلا میسج یہ ملتا ہے کہ انطاکیہ کے لوگ توحید کو مانتے تھے کم سے کم, ٹھیک ہے کہ اس توحید کو انہوں نے بگاڑا تھا, اس کے اندر شرک کر لیا تھا, مکس اپ کر لیا تھا چیزوں کو, لیکن جو ہے وہ توحید سے واقف تھے کم سے کم. جیسے کہ روایات میں کہا گیا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد پیش آیا ہے, جب حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں توحید تو موجود تھی, کیونکہ حضرت عیسائیت یا یہودیت یا کوئی بھی زرتشت کوئی ایک مذہب وہاں پر یقین تھا جو اللہ کے مذاہب میں سے تھا, لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عقائد طول تاریخ میں ان کے بگڑ چکے تھے, بہت سے چیزیں ان کو واضح نہیں تھیں, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نمائندہ انسان جیسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے, جیسے کہ مکے کے بت پرستوں نے اللہ کے رسول کے اوپر کیا, جب انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ قول لا الہ الا اللہ, تو انہوں نے یہ اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ کوئی اللہ جو ہے لیکن آپ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں, یہ اعتراض وہاں پہ نہیں ہوا. وہاں پہ ڈائریکٹ اعتراض کیا کہ کوئی ایسا اللہ ہے ہی نہیں, یہ جو آپ تم کہہ رہے ہو یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہو گئے تھے, آپ یتیم پلے بڑے تھے وغیرہ وغیرہ, کہ یہ تو کوئی اللہ شاء اللہ ہے نہیں, اللہ جو ہے وہی ذات و عزات و قبل ہیں, اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں, یہی خالق ہے, یہی مالک ہے, یہی رازق ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا, یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا رحمان کی طرف سے تم نہیں آئے ہو, رحمان کی طرف سے آئے ہوتے تو ہم جیسے نہ ہوتے, یہ ان کا مسئلہ تھا یہاں پہ جو مسئلہ تھا. لہٰذا جو ہے دوسرا جو ان کا مسئلہ تھا کہ انسان کو یعنی اللہ کے نمائندے کو فرشتہ ہونا چاہیے, کہ جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس آیات کی تفاسیر کرتے ہوئے وہاں پر کچھ روایات نقل کی ہیں, اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا کہ انہوں نے پھر ان نبیوں نے وہ معجزے وہاں پر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں معجزہ یہاں پر آتا ہے, معجزہ کیوں دیتا ہے؟ نبی کو اپنی نبوت کی ثبوت اور دلیل کے طور پہ معجزہ دیتا ہے, کیونکہ انسان کہتے ہیں بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تمہیں گھر چاہیے, بیوی بچے چاہیے, تھکتے بھی ہو, سوتے بھی ہو, کھاتے پیتے بھی ہو, واش روم بھی جاتے ہو وغیرہ 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 وغیرہ, چوٹ لگتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے, درد کا احساس بھی ہوتا ہے, اولاد کا محبت بھی تمہارے اندر موجود ہے, وہی انسانی جذبات اور انسانی جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں, تو مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ آپ میں اور ہم میں کچھ ڈفرینسز ہیں, اور آپ اللہ کا نمائندہ ہو تو آپ کے پاس کوئی اسپیشلٹیز ہونی چاہیے. اس وقت جو ہے معجزے علم علم لدنی اور معجزے سے کام لیتے ہیں. انبیاء کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں میں کچھ ایسے کام کر سکتا ہوں جو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہو. تو ان نبیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے معجزے اس بستی انطاکیہ کے اندر کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ کیا تھے؟ نمبر ایک, جیسے بیماریوں, ایسی بیماریوں کا علاج جو اس وقت لا علاج تھی, یہی جو برس کی بیماری ہے یا تاؤن کی بیماری ہے یا اندھا پن ہے, یعنی وہ جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں یا وہ جو بہرے ہو چکے ہیں, اس اندھے پن کو آنکھیں دینا, بہرے جو ہے قوت جو ہے سماعت واپس آ جانا, یا کو زندہ کر دینا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ثبوت کے طور پر بیان کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو ان نبیوں نے بھی وہاں پر ان کے سامنے کہا دیکھو ہم پروف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے, لو آپ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو یقین آ جائے. یہ جو معجزہ ہے یہ اصل میں نبیوں نے کیوں دکھانا شروع کر دیا؟ آپ دیکھیں سے ہی انہوں نے سے کام شروع نہیں کیا, بلکہ معجزے کو اس وقت بیان کرنا شروع کر دیا جب معجزے کی ضرورت پیش آئی. لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ بعض اوقات ہم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ادھر ادھر بعض ایسی باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کرامت ہو گیا، حلوے کے اوپر پنجا آ گیا، علم سے دودھ ٹپکتا ہے. یہ دیکھیں خرافاتی باتوں کی طرف نہ جائیں آپ. معجزہ جو ہے نا، ما یعجز عنہ الناس، معجزہ وہ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، جس کی کوئی کاپی نہیں ہو سکتی ہے، جس کو جو ہے کوئی اور بندہ سیکھ کے کر نہیں سکتا. یہ علم وراثی ہے، نہ علم تدریسی. یہ سیکھ کے تدریس و درس و بحث سے حاصل ہونے والا کمال اور حتیٰ سیر و سلوک و ریاضت و عبادت و بندگی و مناجات و دعا و تقویٰ و پرہیزگاری سے حاصل ہونے والی چیز بھی نہیں ہے. یہ معجزہ صرف اور صرف معصوم کر سکتا ہے. یہ معجزہ صرف، اس معجزے کے پیچھے حکمت ہوا کرتی ہے، اور حسب ضرورت اس معجزے کو انجام دیا جاتا ہے. اور نعوذ باللہ نستجر باللہ، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ معجزہ جیسی ایک عظیم چیز جو کہ ثبوت و دلیل ہوتی ہے انبیاء و اولیاء و اوصیاء کے لیے، اس کو ہم شعبہ دوازی میں تبدیل کر دیں. تو ایک ہمارے لیے یہ بھی نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رہنا ہے. ان نبیوں نے کہا، اس کے بعد کہا، دیکھو بھائی، ہم نے پروف کر دیا کہ ہم اور تم میں دیکھنے میں بہت سارا مشترکات موجود ہیں، لیکن اصل میں نہ آپ ہم ہیں نہ ہم آپ ہیں. عربی کا وہ شعر میں نے اکثر بار میں پڑھتا ہوں، اور کئی بار میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ جس میں کہتے ہیں محمد بشر ولیس کالبشر، محمد یاقوتۃ والناس کالحجر. یہ ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کے رسول بشر ہونے میں تو آپ کی طرح ہی بشر ہیں، لیکن ذہن میں رکھو یہ آپ جیسے بھی نہیں ہیں. دکھنے میں آپ جیسے لگتے ہیں لیکن آپ جیسے ہیں نہیں ہیں. اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو شعر کا دوسرا مصرع کہتا ہے، دیکھو ایک پتھر جو ہے نا، پتھر ہونے میں پتھر ہے، ایک عام سا پتھر بھی پتھر ہے، ایک یاقوت بھی پتھر ہے، عقیق بھی پتھر ہے، لیکن یاقوت پتھر کہاں، عقیق پتھر کہاں، وہ عام جو سڑک پہ پڑا ہوا پتھر کہاں، دریا کے کنارے پہ پڑا ہوا گول خوبصورت سا پتھر کہاں. ان پتھر ہونے میں وہ مشترک ہیں، پتھر ہونے میں ایک ہیں، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. لہٰذا یہ بات بنا کو قل انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن انما یوحا الیہ، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن اس انسان ہونے کے ساتھ انما یوحا، مجھ پر وہی اترتی ہے، میں وہی یہ خداوندی کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں کیونکہ اس کا نمائندہ ہوں، تم لوگ اس کے نمائندے نہیں ہو، میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. وہ الاخری اور بہت ساری باتیں جو اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں. ان نبیوں نے دیکھا بھائی معجزوں کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کہا بھائی پھر بات سنو ہماری، وما علینا الا البلاغ المبین، وہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے، ہم نے اپنی جو نا ہمارا جو ذمہ داری تھی الا بلاغ المبین، ہم نے بلاغ مبین کر دیا. انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے کہ بلاغ مبین کیا ہے. ایک نقطہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ سب بھی سوچنا چاہیں تو سوچ لیں. آیات کی اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر ایک نقطہ یہ آ رہا ہے کہ اس قریے اور انطاکیہ کے لوگوں نے ان پیغمبروں کے اوپر ایک اور الزام بھی لگا دیا. وہ الزام یہ تھا کہ کہا انا تطیرنا بکم، دیکھیں تمہاری وجہ سے نا تم لوگ بڑے بدقدم تھو، خوشومی قدم کے لوگ تھے، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے بہت ساری نحوست پھیل گئی ہے ہمارے انطاکیہ شہر میں. نعوذ باللہ و نستجر. پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگار ہمیں انبیاء و اولیاء کی معرفت عطا فرما، پروردگارہ ہمیں قرآن صامت و ناطق کی معرفت عطا فرما، ہمارے جب تک زندہ ہیں ہماری عقلوں کو قرآن کی اور عطرت کی روشنی میں، اور ہماری سوچ کو، احساسات و جذبات کو پروردگارہ قرآن و عطرت کی گائیڈنس میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اسی طرح تمام شہداء کے لیے، خطباء، علماء، واعظین جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے، اور اسی طرح جو اس کورونا وائرس کے سبب جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے لیے، اور ساتھ ان دو مرحومین کے لیے کہ جن کی آج یہ برسی بھی ہے، اطہر جعفری اور مرحومہ سکینہ کے لیے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت، لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجھے لائٹ جلانے کا خیال ابھی آ گیا.
جزاک اللہ قبلہ، ماشاءاللہ.
اگر کوئی اگر کوئی ہے بات چیت گفتگو شنید کوئی ملاحظہ تو آپ کی خدمت میں ہوں. میرے پاس نماز کے لیے تھوڑا سا وقت ہے ابھی. مجھے میسج کے ذریعے سے سوال آیا سمجھا باجی کی طرف سے, انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ہم لوگ شروع میں کچھ تفصیل سے بات کریں گے اس سوال کے بارے میں. آج کیونکہ وقت بچا نہیں اس سوال کے اوپر ڈسکس کیا جا سکے.
جزاک اللہ شکریہ.
آپ سب سلامت رہیں. یہاں پہ جہاں تک میں پہچان پا رہا ہوں کینیڈا میں کافی خیال پتہ نہیں ہے اس وقت کیا ٹائم ہے, وہاں سے بھی دوست نظر آ رہے ہیں, میونخ سے دو نظر آ رہے ہیں, سوئس کے دوست تو ہیں ہی, آئرلینڈ لینڈ سے بھی غالباً کچھ دوست نظر آ رہے ہیں اور کچھ دوست یہاں اٹلی سے بھی اس میں موجود ہیں. ہمارے حاجی صاحب اٹلی سے موجود ہیں, حاجی عابد صاحب میرے ہم نام ہیں اور میرے ہمسائے بھی ہیں اور مخلص بھی ماشاء اللہ سے. تمام مومنین و مومنات جو یہاں پہ شریک ہیں اس وبا سے جو کہ بڑے یقین جانیے دنیا کو اس وبا نے بالکل ہی ثابت کر دیا کہ ہیچ ہے یہ دنیا, کچھ بھی نہیں, انسانوں کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آگے پتہ نہیں ہے کہ وبا کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے. اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر, بھوک کی وبا شروع نہ ہو جائے, بھوک کی وجہ سے پھر جنگوں کی وبا شروع نہ ہو جائے جیسے کہ روایات میں بھی ہے, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا مرحلہ ہو. پروردگارہ تیرے حضور خاضعانہ, عاجزانہ, ذلیلانہ, حقیرانہ التجا کرتے ہیں پروردگارہ اپنے حبیب اور اس کی پاک آل کے صدقے میں, قرآن مجید اور سورہ یاسین کے صدقے میں, پروردگارہ جس امام مبین اور کتاب مبین کا تذکرہ ہے اس کے صدقے میں پروردگارہ عالم انسانیت سے اس وبا کو دور فرما, خاص کر امت مسلمہ اور بالاخص پروردگارہ مومنین سے اس وبا کو دور فرما اور دائیں بائیں مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں جتنے بھی مومن بستے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما, اپنے در عقل حسین میں جگہ عنایت فرما, جو جن کی نوکریاں جا رہی ہیں, معیشت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پروردگارہ ان کو بہترین راستے عطا فرما, اور وبا کے مقابلے میں اس بیماری کے مقابلے میں اس کے بعد کے جتنے سخت مراحل اگر آ جاتے ہیں پروردگارہ ہمیں صابرین و شاکرین میں سے قرار دے, صبر و استقامت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جو ہے پروردگارہ اپنی زندگی اور دوسروں کے لیے اپنی بہتر زندگی اور دوسروں کی بہتر زندگی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. تو قادر مطلق ہے پروردگارہ, تیرے بندے جو ہے اس وقت پریشان ہیں, یہ تیرے حقیر بندے ہیں, ہم ذلیل ہیں, تیری قبضے قدرت میں ہر چیز ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنٹسٹ کر رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, تو پروردگارہ تیرے عطا کردہ جسم و علم و فہم و فراست و عقل اور وسائل کے ذریعے سے ہو رہے ہیں, تیرے قبضے قدرت میں اگر تو چاہے تو پروردگارہ ایک معمولی سے ہوا کے ذریعے سے, ایک فضا کے ذریعے سے, ایک بارش کے قطرے کے ذریعے سے اس وبا کو دور کر سکتا ہے. پروردگارہ جو تلاش و کوشش اس وبا سے بچنے کے لیے ہو رہی ہے مختلف لیبارٹریوں میں, پروردگارہ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی توفیق خاص کو شامل حال فرما, سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما. بن نبی و آلی و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین و سید المرسلین, صلوات بر محمد و آل محمد. دعائے امام زمانہ سے اختتام کریں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
وتمتعه
فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على مدوان. میں ہوں چند منٹ, آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ, نہیں ہے تو آپ سب آرام سے جا سکتے ہیں. مختلف جگہوں پہ ممکن ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہو. میں چند منٹ آپ کی خدمت میں, کسی کو کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں, اگر نہ تو عافیہ مان اللہ.
اگر کسی بڑے کا سوال
ہے بسم اللہ,
ورنہ
جی جی بسم اللہ, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا اگر کسی بڑے کا سوال ہے تو وہ پہلے لے لیں, ورنہ میری چھوٹی بیٹی ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہے, تو پھر میں نے کہا ورنہ وہ پوچھ لے گی.
چھوٹے کے چھوٹوں کے سوال زیادہ اہم ہوتے ہیں بڑوں سے. بسم اللہ.
بسم اللہ.
السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جب امام ہمارا آئیں گے اس وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا؟
کیسے پتا چلے گا؟ جب امام تشریف لائیں گے تو, کیونکہ وہ امام ہیں اور آسمان سے جو ہے آواز بھی آئے گی, یعنی اناؤنسمنٹ ہوگی پہلے, اس اناؤنسمنٹ میں بتایا جائے گا کہ آپ کے جو امام ہیں وہ کعبے میں خود کو ظاہر کر چکے ہیں, یعنی امام موجود ہے نا اسی دنیا میں, یہیں پر ہیں, اسی دنیا میں ہیں, نظر نہیں آ رہے نا, ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے نا امام کو. تو اس وقت جو ہے اعلان ہو جائے گا, پوری دنیا سنے گی, جیسے آج کل ہوتا نا سیٹلائٹ کے تھرو, سیٹلائٹ چینلز ہم دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی چینلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا میں اناؤنسمنٹ کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے, اور ہر آدمی کو اس کی لینگویج میں یہ اناؤنسمنٹ ملے گی, اور ہر ایک کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھیں آپ لوگوں کا جو امام ہے وہ کعبے میں خود کو ظاہر کر دیا ہے, اس نے شو آف کیا اپنے آپ کو, پہچنوا دیا کہو کہ بھائی دیکھو میں ظاہر ہو چکا ہوں. اس سے جو ہے ایک تو جو چیز ہے وہ اس کے ذریعے سے پتا چل جائے گا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ اس امام سے سوال بھی کر سکتے ہیں, اس امام سے پوچھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی جیسے فرشتوں وہ دو نبیوں نے معجزے دکھا دیے تھے, وہ امام بھی اسی طرح معجزہ دکھائے گا. اگرچہ خود اس امام کا ظاہر ہونا, ایسے ظاہر ہو کے سامنے آنا خود ایک معجزہ ہے, اتنا بڑا معجزہ ہے, وہیں جو ہے کافی ہوگا بہت سوں کے لیے, مگر یہ کہ کسی کوئی شخص نہ مانے, ہٹ درمی کرے, تو کیا ہے اناؤنسمنٹ ہوگی باقاعدہ, فرشتے اناؤنسمنٹ کریں گے. ہم لوگ آپ کو, آپ جرمنی میں ہیں تو آپ کو اگر اردو سمجھ میں آئے تو اردو میں اناؤنسمنٹ سنیں گی, نہیں تو آپ جرمن میں سنیں گی, جو آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ کو وہ اناؤنسمنٹ سنائی دے گی. سوئے ہوئے ہوں, اٹھے ہوئے ہوں, جاب پہ ہوں, اسکول میں ہوں, کچھ بھی ہوں, پوری دنیا سنے گی. کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جس تک یہ آواز, یہ اناؤنسمنٹ نہ جائے. کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اناؤنسمنٹ, اگر ایک آدمی کسی ماؤنٹن کے اوپر بیٹھا ہے, کسی جنگل میں ہے, کسی ڈیپ نیچے سی میں اگر وہ بیٹھا ہو کچھ کر رہا ہے, سب کو یہ آواز جو ہے یہ سنائی دے گی, اناؤنسمنٹ سنائی دے گی اس کی اپنی لینگویج میں, اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے گا. یعنی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی کہ وہ کنفیوز ہو جائے, نہیں, کلیئر اناؤنسمنٹ ہوگی, کلیئرلی اس کو انڈرسٹینڈ کرایا جائے گا کہ بھائی آپ کا امام ظہور ہو چکا ہے, کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ایک طرح سے کیا ہے, حق کی آواز ہے, اور ہر ایک تک پہنچانا عدالت الہیہ یعنی اللہ کی انصاف اور عدالت کے تقاضوں میں سے ہیں, یعنی ان کی جو ضرورتوں میں سے ہیں کہ یہ آواز ہر ایک تک اللہ تعالیٰ پہنچائے اور سمجھائے بھی انشاءاللہ.
مولانا
بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ کو آباد رہیں انشاءاللہ.
اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ہماری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ کاؤنٹر اناؤنسمنٹ ہوگا, اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی, تو اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
جی دیکھیں, جیسے کہ آج بھی
اس میں کیا علماء کا کوئی رول ہوگا کنفیوژن سے بچانے کے لیے؟
ڈیفینیٹلی دیکھیں, آج بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سچ کی جو آواز ہے اس کے مقابلے میں غلط پروپوگنڈا بھی ہے, ممکن ہے کہ جیسے کہا کہ جہاں آسمان سے نور کی آواز آئے گی وہاں پہ نار کی آواز بھی آئے گی, جو دجال کی آواز یا جو بھی نام دے دیں, وہ مقابلے میں اس کو جھٹلائے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے, ظاہر ہے کنفیوز اس لیے ہوں گے کہ اگر ان میں سچ اور حق کی پہچان کا معیار نہیں رہا ہے تو وہ کنفیوز ہوں گے, یعنی وہ کہیں گے اچھا میں بھی, ممکن ہے کہ یہ تو کسی سیٹلائٹ کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یا کسی اور جو ہے کسی پلانٹ سے وہاں سے کوئی ایسی جو ہے نا اس کے تھرو جو ہے اس ساؤنڈ کو پوری دنیا میں ڈفرینٹ لینگویجز میں, کوئی مشکل نہیں ہے, گوگل ٹرانسلیشن اتنی ساری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے وتھ وائس, بہت ساری لینگویج کو اور آگے اور ایڈوانس ہو سکتی ہیں, تو پاسبلٹی ہے. آج تو ایسی وائس مشینیں آئی ہیں کہ آپ یہاں سے اپنی لینگویج میں بولتے ہیں, آگے وہ ٹرانسلیٹ کر کے دوسری لینگویج میں اس تک پہنچا دیتا ہے. تو اس طرح کی کنفیوژن کے شکار ایسے کمزور ایمان کے لوگ ہو جائیں گے. ہاں ڈیفینیٹلی صرف یہ اناؤنسمنٹ اکیلی نہیں ہوگی, اناؤنسمنٹ تو اس لیے ہے کہ یہ تو ہر انسان تک نے اس آواز کو پہنچنا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ رول آئے گا, اگلا رول بھی ہے جس میں علماء کرام بیٹھے ہیں, ایسے صالح اللہ کے بندے جو اس آواز کی حقیقت و معرفت کو پہچانیں گے, دجال کے اس پروپیگنڈے کے اگینسٹ کام کریں گے. فار ایگزامپل یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ہم مثال دیتے ہیں فار ایگزامپل کہ سوئس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو سوئس میں جو ایسے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, سمجھدار ہیں, دین فہم ہیں, وہ ان لوگ ان کی کنفیوژن کو دور کریں گے کہ نہیں یہ جو آواز ہے یہ رحمانی آواز ہے, دوسری جو آواز تھی وہ شیطانی آواز تھی, لہٰذا آپ رحمانی آواز کے پیچھے جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ دلیل ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اور ایک اور بحث بھی ہوتی ہے کہ امام علی مقام کیونکہ خاتم الاوصیاء ہیں اور پوری کائنات میں ایک نظام قائم کرنا ہے, تو بعض بہت سے پہلو میں امام علی مقام یعنی اعجاز امامت سے بھی کام لیں گے, یعنی اعجاز امامت کو بھی بروئے کار لائیں گے, یعنی ہر اس پہ نہیں لیکن اس طرح کے مرحلے میں کہ جہاں کسی دوسرے کو تھیوریٹیکل یا عقیدتی یا آئیڈیالوجیکل جو کنفیوژن ہے اس سے نکالنا ہو تو وہاں اعجاز امامت سے کام لیں گے. مثلا اگر فرض کریں ایک سٹی کے لوگ یا ایک کنٹری کے لوگ, میجورٹی کنفیوز ہوتی ہے, میجورٹی ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے, ڈاؤٹ فل بن جاتی ہے, اس صورت میں اعجاز امامت سے امام علی مقام وہاں پر کچھ ایسی چیزیں پروف کریں گے کے لیے تاکہ وہ کنفیوژن سے باہر نکل آئیں. تو یہ جو چیز ہے یہ موجود ہے کہ اعجاز امامت سے یہ چیزیں ہوں گی, کہ زمین و زمان امام کے اس میں ہے, امام کے لیے تو کائنات ایک ہتھیلی کی طرح ہے نا, مشکل کام تو نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہ چلے کہ جنیوا کے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں, میونخ کے لوگ ٹھیک ہیں, کینیڈا میں اچھا جا رہا ہے, آئی لینڈ میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں وہ ہو رہا ہے, نہیں, امام کے سامنے تو پوری دنیا ہتھیلی کی طرح ہے, ایک ہی ٹائم میں امام ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں, معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں لوگ کنفیوژن ہو رہی ہے, اسی وقت امام اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کوئی اعجاز امامت دکھائیں گے. یہ تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا, مشکل ہمارے اور آپ کے لیے ہے جس کے لیے ڈسٹینس, فاصلے, زمین, وقت, ٹائمنگ, یہ سارے لیمیٹیشن ہیں ہمارے سامنے, امام کے سامنے تو یہ میں اور آپ کے لیے پاسٹ, فیوچر اینڈ کیا کہتے ہیں پریزنٹ وغیرہ کے مسائل ہیں, میں اور آپ کے لیے کلومیٹرز اور ڈسٹینس ہیں, ان کے سامنے ڈسٹینس نہیں ہے, یہ تو امام معصوم ہے. بعض ایسے عارف باللہ اور اولیاء ایسے افراد بھی آتے ہیں جو اسپیس اور کیا کہتے ہیں ٹائم دونوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں, جیسے آغا بہجت کے بارے میں ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ایک حد تک کنٹرول کرتے تھے, آیت اللہ جوادی عاملی جیسی شخصیات کے بارے میں بھی ہے, امام خمینی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ وہ اسپیس اور ٹائم کو کنٹرول کر لیتے تھے. یہ اللہ کی عطا ہے, ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک انسان کو ایک حد تک یہ صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ.
جزاک اللہ.
السلام علیکم آغا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا یہ میری 8 سال کی بیٹی ہے, یہ کوسچن کرنا چاہتی تھی
آپ. بسم اللہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟
میں مرنے سے ڈرتی ہوں.
اوہو,
ڈر کیسے نکالنا ہے؟
کیا ہوتا ہے
کہہ رہی ہے, ڈر کس طرح نکالیں مرنے سے جو ڈرتے ہیں؟
دیکھیں مرنے سے ڈرنے کے دو میننگز ہیں. جیسے ہم کسی جیسے ہم کسی ایسی فرض کریں کہ کوئی ہارر چیز ہوتی ہے نا, اس سے ڈرتے ہیں, اندھیرے سے مثلا بعض لوگ ڈرتے ہیں, حالانکہ نہیں ڈرنا چاہیے. یا کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی ایسی جو ہے ماورائے طبیعت چیزیں ہوتی ہیں, مثلا جن کا کانسیپٹ ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو اس طرح کا ڈر تو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح کے ڈر کا کوئی میننگ یہاں نہیں ہے. یعنی کیوں ڈریں ہم؟ موت سے ڈرنا چاہیے اس معنی میں کہ ہمارے نامۂ اعمال اگر ٹھیک نہیں ہیں, ہم نے اچھے کام زیادہ نہیں کیے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بھائی پتہ نہیں کس طرح ہمارا سامنا ہوگا. لیکن دوسری طرف ہمیں ایک ہوپ رکھنی چاہیے, اور وہ زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. اللہ کو یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو سزا دے دے, اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالے, کبھی بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے سنا نا کہ وہ ایک بستی کے بارے میں ہے نا, کہ ایک نبی نے جو ہے اللہ سے بدعا کی کہ ان کو پوری بستی کو تباہ کر دے. وہ اللہ نے اس نبی سے کہا ٹھیک ہے میں عذاب ڈالتا ہوں, لیکن کہا پہلے جاؤ نا آپ اتنے سارے جو ہے کام کرو, یعنی فار ایگزامپل گھر بناؤ, بہت سارے جو ہے ان سے گھر وار بنوا دیے, پھر کہا کہ ان سب کو گرا دو. تو وہ نبی پریشان ہو گیا, کہا یا اللہ یہ کیا تھا, اتنی محنت کروا دیا آپ نے, اتنا عرصہ لگا, ٹائم لگا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں گرا دو. تو کہا کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں تکلیف ہو رہی ہے, میں نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر, اتنا ٹائم لگا دیا ہے وغیرہ, پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ دو چار مسٹیکس کی وجہ سے میں پوری اس بستی کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دوں؟ یہ آپ مجھ سے کیسے مانگ رہے ہو؟ یہ میری مخلوق ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میں ان کو فوراً عذاب میں کیوں ڈالوں؟ یہ مگر یہ کہ یہ خود اپنے لیے عذاب تیار کر لیں, خود اپنے لیے ایسے ہاتھوں سے اتنا سارا کریں کہ مجبور میں پھر عذاب آ جائے. مجھے تو یہ عذاب نہیں پسند, لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری پتہ نہیں آ کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات کتنی آئے گی, ہمارے دو حصے ہیں, ایک ہماری روح ہے, ایک ہمارا جو ہے باڈی ہے. یہ باڈی جو ہے نا, اگر روح ہٹ جائے تو یہ باڈی نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ مثلا لائک اسٹون اینڈ لائک اینی ادر تھنگس, یعنی کچھ بھی نہیں ہے, روح اس کے اندر ہے, وہ اصل چیز ہے. تو جو ہے نا مرنے کا مطلب کیا ہے, وہ باڈی کو چھوڑ دیتی ہے وہ روح. وہ باڈی کے اندر ہے تو لمیٹڈ ہے, کیونکہ اصل میں اس کی پاور بہت وسیع ہے, بہت زیادہ پاورفل چیز ہے روح ہماری. لیکن ہماری باڈی میں وہ ایک طرح سے پریزن میں ہے, تو وہ بہت ساری پرفارمنس ہم نہیں کر سکتی ہے وہ روح. لیکن ہماری باڈی کو چھوڑ دیتی ہے نا, مرنے کا مطلب یہی ہے, وہ باڈی کو چھوڑ دیتی ہے مطلب فری ہو جاتی ہے وہ. اب وہ جب فری ہوتی ہے تو اس کی پرفارمنس بھی بڑھتی ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کی ریالٹی نظر آنے لگ جاتی ہے, بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرنے لگ جاتی ہے. او یہ باڈی نے مجھے دیکھنا ہی نہیں دیا کیا تھا, اصل تو یہ چیز ہے, اتنی بڑی دنیا ہے. مطلب موت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک بڑی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زندگی کے لیے دعا مانگو, دوسرے کی زندگی کے لیے بھی دعا مانگو, اپنی موت کے لیے دعا مت مانگو, دوسروں کی زندگی کے لیے دعا مت مانگو, ہاں شہادت کے لیے دعا مانگو, لیکن موت کے لیے دعا مت مانگو. موت سے بچنے کی پوری سامان کرو, دوسرے کو موت سے بچانے کے لیے پوری سامان کرو. کیا کہتے ہیں, اسی لیے خودکشی حرام ہے شریعت میں, اسی لیے کسی کو بچانا جو ہے پوری انسانیت کو بچانا ہے. کسی ایک شخص کو محفوظ کرنا, چاہے وہ ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر کے کرتا ہے یا کوئی اور آدمی اس کو کسی ڈینجر سچویشن سے نکالتا ہے جس کا نتیجہ جو ہے ڈیتھ کی شکل میں نکل سکتا تھا, اس صورتوں میں کہا کہ اس نے گویا کی پوری انسانیت کو جو ہے اس نے زندہ کیا ہے اور بچایا ہے. تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے, لیکن موت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. میرے خیال میں میرے پاس اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, تو میں آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تھینک یو, خدا حافظ.
تھینک یو, جزاک اللہ, خدا حافظ.